السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزوں کے مسائل پیج نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم نے جو یہ سیریز شروع کی تھی اس میں اب ہم روزوں کے مسائل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس بات کو کہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں, میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ہم میں سے جو بھی سننے اور سنانے والے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہمیں چنا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے جب ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بھلائی رکھی گئی ہے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یا جو سیکھ رہے ہیں, اور کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں, کبھی ہمارے پائے استقامت میں لرزش نہ آنے پائے اور ہم اس کام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں انشاءاللہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس قدر جان فشانی کے ساتھ اور محنت اور مشقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا. کئی صحابہ کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے, جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں, یہ نوجوان سے صحابی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت سارا علم سیکھا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ انیس بن جوہنی رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے وہ مصر میں ہے, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی ڈائریکٹ خود بذات خود. تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا, ایک مہینے کا سفر طے کر کے مصر پہنچے, ان سے وہ حدیث ڈائریکٹ خود سنی اور واپس مدینہ تشریف لائے. تو دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اس قدر شوق تھا علم حاصل کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا, کیونکہ یہی ہمارا دین ہے, یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں. دراصل وہ دیکھا جائے تو کیا قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے, اسی سے مل کر شریعت بنتی ہے. تو الحمدللہ صحابہ کرام نے اتنی جانفشانی کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا, اور آج آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے بٹھائے یہ احادیث ہمیں مل جاتی ہیں. کتابیں اویلیبل ہیں الحمدللہ, بہترین رائٹنگ میں لکھی ہوئی کتابیں, پرنٹ کی کروائی ہوئی کتابیں. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس راہ میں جو بھی کام کیا ہے, ان کی تقاریر کی بنا پر یا ان کے سمجھانے کی بنا پر ہم تک یہ احادیث پہنچ رہی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا اور آگے ہم بھی دوسروں تک پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں, ہم کو قیامت کے دن اس کی وجہ سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں روزے کی وجہ سے, اور فضیلت کا باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے روزے کی فضیلت کیا ہے. تو جیسے کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے, کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے, ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا, سبحان اللہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرتے گئے کہ آج کون روزے سے ہے, آج کس نے صدقہ و خیرات کیا, آج کون جنازے میں شریک ہوا, آج کس نے یہ نیک یعنی عیادت کا کام کیا. تو ہر دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برابر کہتے رہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. دوسرے صحابہ کرام بھی سارے کام کر رہے تھے, لیکن سارے کام اس دن ابو بکر صدیق نے کیے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں وہاں سے ابو بکر صدیق کو پکارا جائے گا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ دروازے ہیں جنت میں, کچھ جو انفاق کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اسی انفاق والے دروازے سے داخل ہوں گے, کچھ اور نیک کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اسی دروازے سے داخل ہوں گے, اور جو روزہ دار ہیں وہ ریان سے داخل ہوں گے. رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاه وللہ اتقاء من النار وذلك في كل ليله رواه ابن ماجہ حدیث صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا, اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر, اے شر کے چاہنے والے رک جا, اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ رمضان میں شر کم ہوتا ہے کیونکہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, اور خیر زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی ہر نیکی کرنے والے کو فرشتے اسپیشلی اس کو ویلکم کرتے ہیں یا اسے اور مزید آگے بڑھاتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اور آگے بڑھ تاکہ وہ خیر مزید سے مزید کرتا چلا جائے. اور آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں الحمدللہ ہر طرف آپ کو ایک نیکیوں کا سما نظر آتا ہے, نیکیوں کا موسم بہار لگتا ہے. رمضان کے ہر ایک پر یہی بات اثر انداز ہوتی ہے کہ بس وہ نیک کام کرتا رہے, یعنی نیکیاں اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے, کیونکہ ماحول ہی نیکیوں کا ہو رہا ہوتا ہے. اس بنا پر ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کام کرتا رہے. روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلك فی کل لیلہ رواہ ابن ماجہ, یہ بھی حدیث صحیح ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ افطار کا وقت کیسے ہوتا ہے نا, ہم بھی جب افطار کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ہمیں راحت, کتنی راحت اور کتنا سکون ہمیں ملتا ہے. اسی لیے جو کہا گیا نا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک روزہ افطار کرتے وقت, اور دوسرا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اپنا اجر اور انعام پائے گا. تو واقعی میں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو کثرت سے آزاد کرتا ہے, لہٰذا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بچائے. رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. عن عمر بن مرہ الجحنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان وقمت فممن انا قال من الصديقين والشهداء. حديث صحيح ہے. حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, پانچوں نمازیں پڑھوں, زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں, تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. اگر آپ دیکھیں ہم اتنا بھی کر لیتے ہیں کہ ہم صرف خالص اللہ کی بندگی کریں, یعنی توحید, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں, زکوٰۃ ادا کریں اگر صاحب نصاب ہے, اور رمضان میں روزے رکھیں اور قیام کریں, یعنی یہ تراویح کی بات کی گئی ہے, تو ایسے لوگوں کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر آنر اور درجہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو ہمیں جو بات بتائی گئی اصل میں کہ فرائض اگر انسان پورے کر لیتا ہے اور وہ شرک نہیں کرتا, तो समझे तब भी उसकी निजात हो गई। लेकिन अगर वो बहुत सारी इबादत लेकर आएगा लेकिन शिर्क से नहीं बचेगा, उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया होगा, चाहे इबादत हो, चाहे सिफात हो, चाहे अल्लाह सुबहाना ताला की उलूहियत हो, किसी में भी अगर किसी ने अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शरीक ठहराया तो फिर उसके लिए माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई तौहीद पर जमा रहता है और फ़राइज़ की पाबंदी करता है तो ये भी उसके लिए जन्नत में जाने का बास होगा। रोज़े की अहमियत हम लोग देख लेते हैं। और अहमियत में दरअसल वो बातें आती हैं जिसमें अगर हम वो ना करें जो करने का हमको हुक्म दिया गया है तो उसकी फिर जो नुकसानात हैं उसका हमको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा वो बात बताई जाती है। तो आइए देखते हैं कि रोज़े की अहमियत क्या है। रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब है। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجه اور اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز یہ فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر کتنا ڈر لگتا ہے نا، جسے بے نصیب یا بد نصیب کہا جائے، تو جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا وہی اس سے محروم رہے گا، ادروائز اس کے خیر و بھلائی سے ہر کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے، جو شب قدر کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو رمضان کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ایک رات، اور اس کی سعادت سے جو محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو یہ جو طاق راتیں جو آتی ہیں، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہم آخری کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس کی طاق راتیں، تو اس میں سے ایک دراصل شب قدر ہے۔ اسی بنا پر تمام راتیں ہی لوگ عبادت کرتے ہیں جاگ کر کے وہ رات ان کو مل جائے۔ تو یہ اہمیت ہے اس کی کہ اگر ہم یہ راتوں کو نہیں قیام کرتے تو پھر وہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ اس سے محروم رہ گئے بھلائی سے اور سعادت سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا یا اس رات کی برکت سے محروم رہا تو وہ تمام بھلائی سے محروم رہا یا پھر وہ بے نصیب ہے۔ پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ عن کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل أراد لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده لم يصلي إليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين رواه الحاكم حديث صحيح۔ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا منبر لاؤ، ہم منبر لے آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اب سوچیں ذرا کہ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے دیکھا جائے تو، اور بالکل الگ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ اکرام کو ایک بات بتائی جو کہ عام طریقے سے ہٹ کر تھی، کہ آپ جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے سیڑھیاں، تو آپ آمین 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 کہتے جا رہے تھے۔ جب واپس آپ تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے آج ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کیا معاملہ تھا؟ تب آپ نے بتایا کہ معاملہ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کروا سکا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ وہ بد دعا کرنے والے کون اور اس پر آمین کہنے والے کون، جبریل علیہ السلام اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو آتا ہے دراصل، تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آتا ہے، معافی مانگنے کے لیے آتا ہے اور معافی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں، معافی مانگ لیں گناہوں کی۔ اور اگر جو یہ نہ کر سکا سمجھے، وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے یا ہلاکت ہے۔ دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تو آپ نے، جو جبریل علیہ السلام نے کہا اس پر آپ نے آمین کہا، تو وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم درود نہ بھیجیں، یا جو شخص بھی درود نہ بھیجے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، یہ مختصر سا درود جو ہے، تو اس طرح سے ہم پورا نام لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر تیسری بات، جو جب آپ نے آمین کہی تیسری سیڑھی پر چڑھ کر، تو تب جبریل امین نے کہا تھا کہ جس نے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ اب آپ سوچیں کہ آج کل کتنے ایسے بوڑھے والدین ہیں جو اپنے گھروں میں پڑے ہیں بے یار و مددگار، اولاد ان کو پوچھنے تک کو تیار نہیں ہے، خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا حال احوال دریافت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے آج کل کی اولاد کو۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث کو عام کرنا ہے، بچپن سے اگر بچوں کے ذہن میں قرآن اور سنت کی تعلیم ڈالیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، تو ان کو ان رشتوں کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ ہم شروع سے بچپن سے ہی بچوں کے لیے پہلے سرچ کرتے ہیں اچھی اسکول، اور اچھی اسکول کا مطلب ہوتا ہے مشنری اسکول، جہاں پر کوئی دین و اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا نہیں سکھایا جاتا، بس ہم اسٹینڈرڈ کے اور برانڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس اسٹینڈرڈ نے اور برانڈ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، یقین جانے آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، اپنے اسلاف سے دور ہے، سیرت سے دور ہے، والدین سے دور ہے، بہن بھائیوں سے دور ہے، کیونکہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ساری جو تعلیم ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ جو آج کل جو چیز پڑھائی جاتی ہے مٹیریلزم، یعنی انسان کو صرف مٹیریلسٹک بنایا جا رہا ہے، مادہ پرست، اس کی سوچ بھی وہی کی جا رہی ہے، اس کو فیڈ بھی وہی کیا جا رہا ہے، بس صرف اپنے لیے جیو، روٹی کپڑا مکان اپنے لیے، کسی اور کی فکر ہی نہ کرو۔ تو دراصل یہ احادیث ہمیں دین سے بھی دور، یہ احادیث ہمیں دین سے قریب کرتی ہیں اور جہنم سے دور کرتی ہیں، ہمیں وہ اعمال بتاتی ہیں یہ احادیث جس کی وجہ سے ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بربادی سے، ہلاکت سے بچا سکتے ہیں، اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور فلاح اور بہبود ہے، احادیث پر عمل کرنے ہی میں۔ تو ان احادیث کو ہمیں عام کرنا ہے، بچپن سے بچوں کو یہ تعلیم دینا ہے تاکہ ان کے اندر یہ آگہی پیدا ہو، ان کے اندر شعور پیدا ہو کہ کون سی چیز اہم ہے اور کون سی غیر اہم ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام، یہاں پر روزہ خور سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی روزہ افطار کر لیتے تھے وقت ہونے سے پہلے، جن سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بینما انا نائم اتانی رجلانی فاخذا بدبعيا فأتيا بي جبلا وعارا فقال اسأت فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسحله لك فسئت حتى إذا كنت في سواء الجبل. إذن بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا أواه أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بأراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمان. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تهلة صومهم. رواه ابن خزيمة ابن حبان. حدیث صحیح ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر وہ لوگ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. سوچیں ذرا، اسی لیے وقت ہونا ضروری ہے. ہاں، جان بوجھ کر انسان ڈیلے بھی نہ کرے. جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے کہ نہیں نہیں ابھی یہاں کی اذان نہیں ہوئی ہے، فلاں جگہ کی اذان ہونے دو، یا فلاں جگہ کی نہیں ہوئی ہے ہماری ہو گئی ہے، یا ہماری نہیں ہوئی ہے وہاں کی ہو گئی ہے. نہیں، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ گئی، بس آپ روزہ افطار کرنے نہیں، وقت ہو گیا ہے. بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا ہے، لیکن پہلے بھی نہیں کر لینا ہے، یعنی بہت زیادہ وقت سے پہلے تو یہ کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا اور جس سے خون بہہ رہا تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. تو آپ سوچیں کہ صرف وقت سے پہلے افطار کرنے کا یہ حال ہے، تو جو لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو یہ روزے کی اہمیت تھی دراصل. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ قرآن کی روشنی میں، قرآن میں روزے کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں. روزہ اسلام کے پانچ فرائض میں سے ایک فرض ہے اور پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے. اور روزے کا جو اصل مقصد بتایا گیا ہے، نیکی پر چلنے کی تربیت کرنا ہے اور تقویٰ کا حصول. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. تو اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تقوی کا حصول. پھر رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں. ہاں، مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے. یعنی اگر کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، تو وہ روزہ نہ بھی رکھے رمضان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے، یہ فیسلٹی اس کو حاصل ہے. ہاں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ جو بھی مسافر یا مریض تھا، یا حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہے رمضان میں، تو اس کو بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پریگنینسی میں یا دودھ پلانے کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو صرف فدیہ دے دینا کافی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی مریض ہیں، اور روزے کی قضا رکھنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو صحت مند اور تندرست ہیں. مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے. یعنی مریض اور مسافر اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو صرف قضا رکھنی ہوگی، کفارہ دینا اس پر واجب نہیں ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريدا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو یہ آیت میں دراصل سب باتیں آ گئی ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں بابرکت ہے وہ روز رمضان کا مہینہ، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، پھر قرآن کی جو تعلیمات وہ کیا ہیں، وہ حق پر مشتمل ہیں جو باطل اور حق کا فرق کھول کے رکھنے والی ہیں، اور پھر اس مہینے کے روزے رکھنے تمام مسلمانوں پر لازم ہیں۔ ہاں، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ بعد میں ان روزوں کی گنتی کو پوری کرے گا جو چھوڑا ہے اس نے۔ اور دراصل یہ روزہ کیوں ہمیں دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، ہر امت پر بھی فرض تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے، یہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پورے 12 مہینے کے روزے رکھو یا 11 مہینے کے روزے رکھو اور صرف 1 مہینہ بغیر روزے کے رہو، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کتنی سہولت ہے الحمدللہ ہمارے لیے کہ صرف 1 مہینے کے روزے ہے، باقی 11 مہینے ہم آرام سے کھا پی سکتے ہیں۔ اور یہ روزے بھی جو دیے گئے ہیں تو مغرب تک ہی روزہ رکھنا ہے، مغرب کے بعد پھر ہم سحر تک کچھ بھی جو چاہیں کھا پی سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یعنی جو بھی فرض عبادات ہیں یا رمضان کا جو روزہ ہے، تو اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کرنی ہے، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے مغرب کے بعد سے، یعنی افطار کے بعد سے لے کر سحر تک، افطار سے لے کر صبح زادی کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، یعنی اس میں روزہ نہیں ہوگا، اس میں جو کھائے پیے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 187، اور پہلے جو تھی آیت وہ 185 آیت تھی۔ تو اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلیں۔ روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو افطار کے بعد کا وقت تھا، صحابہ کرام نے اس ٹائم میں اپنی بیویوں سے جو بھی ان کی جائز خواہش تھی وہ پوری کی، لیکن ان کو دل میں ڈر لگا ہوا تھا کہ ہم نے یہ جو رات کے وقت میں جو اپنی بیویوں سے ہم نے خواہش پوری کی ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ان کے سامنے یہ معاملات کلیئر نہیں تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اس کو خیانت سمجھتے ہوئے نہ کرو، یہ کام جائز ہے، اور افطار کے باسی نے جو رات کا وقت ہے سحر تک، وہ اس ٹائم میں کھا پی بھی سکتے ہیں اور بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم کو رات کی جو سیاہ چادر ہوتی ہے اس میں سے صبح کا کی جو دھاری ہے وہ نمودار ہوتی بھی نظر نہ آ جائے تب تک، یعنی جو جب سفیدی نظر آتی ہے، یعنی پاؤ پھٹتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤ اس طرح سے پھٹتی ہے کہ دو طرف ایسے لگتا ہے دو پارٹیشن ہو گئے اور بیچ میں دراڑ آ گئی ہے سفیدی کی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات بھر اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے لے کر سویا رہا، ایک بلیک اور ایک وائٹ، لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دراصل یہ جو آسمان کی سیاہی سے صبح کی سفیدی نظر آئے، وہ معاملہ مطلب تھا اس کا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات صحابہ کرام بھی کچھ باتیں نہیں سمجھ پاتے تھے، تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسپلین کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مغرب تک کے لیے پابندی لگائی ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک تمام خواہشات سے، چاہے وہ جو بھی خواہشات ہوں شوہر اور بیوی کی، وہ خواہشات سے بچے رہنا، کھانے پینے سے بچے رہنا، رکے رہنا، یہ دراصل روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب افطار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد الحمدللہ جو چاہو کھاؤ پیو، اور جو شوہر اور بیوی کا جو جائز تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی کچھ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے اور اسے آگے پہنچانے والا بھی بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔